لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعا سے، وإمسه الشر، اور اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف، فیئوس قنوط، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ یہاں اگرچہ انسان کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس سے مراد تمام انسان نہیں، مجرم اور متکبر اور کافر لوگ مراد ہیں، جن کا یہ حال ہے کہ اچھے دنوں میں دنیا کا مال و اسباب مانگتے ہیں، صحت اور قوت مانگتے ہیں، دنیا کی عزت اور مرتبہ مانگتے ہیں، اور دیگر ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں مانگتے چلے جاتے ہیں، اور مانگ مانگ کر تھکتے نہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ان کو میسر آ جائیں، تو بھی وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان میں مزید اضافہ ہوتا جائے۔ یعنی انسان کے پاس اگر دولت آ جاتی ہے جتنی وہ مانگتا ہے، تو پھر نیا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے، جب اس ٹارگٹ پہ پہنچتا ہے تو نیا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باقی چیزوں کے معاملے میں، یعنی تھکتا نہیں ہے، بور نہیں ہوتا، دنیا مانگ کے کبھی نہیں تھکتا، بلا تکان مانگے چلے جاتا ہے، یعنی اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جیسے وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ اگر آدمی کو ایک وادی بھر سونا مل جائے، جب بھی قناعت نہیں کرے گا اور دوسری وادی کا مطالبہ کرے گا، اگر دوسری مل جائے تو تیسری چاہے گا۔ بات یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے، یعنی مٹی میں مل کر، یعنی قبر میں جا کے مرنے کے بعد ہی اس کی خواہش ختم ہوگی، کیونکہ اب تو مال اس کے کام نہیں آنے والا، اس لیے اور کس لیے مانگے گا۔ وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے، یعنی مرضی کی چیز نہ ملے، اس کی دعا قبول نہ ہو، دنیا کی نعمتیں مزید نہ آئیں، تو فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فیئوس قنوط، یئوس اور قنوط فعول کے وزن پر مبالغے کسی رہے ہیں، تو بہت زیادہ مایوس، بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کا طرز عمل اس سے مختلف ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ صرف دنیا نہیں مانگتے، وہ دنیا کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی ضرور مانگتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب ان کی دعا کے برعکس انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچے، تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے کبھی بھی۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر بھی ہو، تو وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت سمجھ لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن عام انسانوں کا حال کیا ہے کہ جب ان کی مرضی پوری نہ ہو، تو بہت جلد مایوسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تکلیف کا لمحہ ہر انسان کی اپنی ذات کو پہچاننے کا لمحہ ہوتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم پر اپنے بارے میں وہ کچھ کھلتا ہے، ہم ایسی ایسی باتوں پہ غور کرتے ہیں، ایسے ایسے پہلوؤں کی طرف جاتے ہیں، جن باتوں کے بارے میں ہم عام حالات میں غور ہی نہیں کرتے۔ گویا تکلیف کی حالت میں انسان کی سوچ جس طرح کام کرتی ہے، اور ریئلسٹکلی کام کرتی، عام حالات میں ایسے نہیں کام کرتی۔ عام حالات میں انسان اپنے بارے میں بعض اوقات بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو انسان کے اوپر بہت سے چھپے ہوئے پہلو سامنے آتے ہیں، یا بہت سے اندھیرے پہلو روشن ہو جاتے ہیں، چھپی ہوئی چیزیں اس کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ ایسے میں پھر عموماً وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے، اس سے اس کا تعلق بڑھنے لگتا ہے۔ لیکن جو لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں، وہ اس وقت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ اس وقت میں سیدھا رستہ اختیار کرنے کی بجائے مایوسی کا رستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور البتہ اگر ہم چکھاتے ہیں اس کو رحمت اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، مِن بَعْدِ دَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو ضرور کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے، یہ تو میرا حق تھا، میں اس کو ڈیزرو کرتا تھا، یہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی نعمت، یا یہ کہ میں اللہ کا بہت محبوب ہوں، بہت پیارا ہوں، وہ مجھ سے بہت خوش ہے، اس لیے وہ مجھے اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ نہ تو کسی نعمت کا ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ضرور راضی ہے، اور نہ ہی کسی نعمت کا چھن جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ضرور ناراض ہے. دونوں ہی چیزیں انسان کا امتحان ہیں. ایک مایوس انسان یا ناشکر انسان کا طریقہ کیا ہے کہ نعمت نہیں ملتی تو مایوسی, ملتی ہے تو اپنا حق سمجھتا ہے, گویا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا. اور پھر سب سے بڑھ کر اس کے رویے میں جو تبدیلی آتی ہے وہ کیا, آخرت کو بھول جاتا ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کی گھڑی قائم ہونے والی ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي, اور البتہ اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف, اِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسْنَى, بے شک یقیناً میرے لیے اس کے پاس البتہ بہتری ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ایسے موقع پر نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو, اس کا شکر گزار ہو, آخرت کی مزید تیاری شروع کرے, اس کا رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے, آخرت کو بھول جاتا ہے. اور اگر کسی وقت ضمیر کا چوکا لگائے بھی, آخرت کی یاد دلائے بھی, تو وہ تعویل کر لیتا ہے, اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے فکر کی ضرورت نہیں, اگر آج مجھے مل سکتا ہے تو کل مجھے کیوں نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, بس البتہ ہم ضرور آگاہ کریں گے, ضرور بتائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیے, کیا, بما عملو, ان کے اعمال, یعنی کافروں کو ان کے اعمال کے بارے میں ضرور خبردار کریں گے. یعنی قیامت آئے گی اور ان کی ان حرکتوں کو, ان رویوں کو ان کے سامنے ہم لائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, اور البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان کو, مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, سخت عذاب میں سے. غلیظ کا لفظی معنی ہوتا ہے گاڑا, سخت, اور گندے کے معنوں میں بھی آتا ہے. عذاب غلیظ میں کیا تصور آتا ہے, شدید قسم کا عذاب, سنگین عذاب, اور اس میں گندگی بھی, یعنی عذاب کی شدت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ, اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو وہ بے رخی اختیار کرتا ہے, حق سے انحراف کرتا ہے, اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے. وَنَعَا بِجَانِبِهِ, اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے, یعنی بے رخی اختیار کرتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے, اکڑ جاتا ہے. یعنی انسان پر جب خوشحالی اور آسودگی کا دور آتا ہے تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, خود خدا بن بیٹھتا ہے, تکبر بھر جاتا ہے اس میں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے, فَلُو دُعَائِ نَارِيد, تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. اب یہاں ایک اور رویہ بتایا گیا ہے. ایک شخص تو وہ تھا کہ جو تکلیف پہنچنے پر مکمل مایوس ہو جاتا ہے, اور ایک اور رویہ یہ ہے کہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا, اس کی یاد سے پہلے تہی کی جاتی ہے, لیکن جب تکلیف آتی ہے تو دعائیں کی جاتی ہیں. دونوں طرح کے کردار ملتے ہیں نا معاشرے میں. کچھ تصویریں ذہن میں آ رہی ہوں گی, شاید اپنا آپ ہی آ رہا ہو. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَائِن عَرِيض, عام دنوں میں کیا کرے, اتنی مصروفی سے دعا کا وقت ہی نہیں ملتا, لیکن جو ہی کوئی تکلیف آتی ہے تو ساری مصروفیات خود ہی ختم ہو جاتی, ہر چیز آف ہو جاتی, اور پھر دعاؤں پہ آ جاتے. اور لمبی چوڑی دعائیں کرنے کا کیا مطلب ہے, عریض کس کو کہتے ہیں, عرض سے ہے نا چوڑائی کو, لمبی چوڑی جیسے محاورے میں ہم بولتے ہیں, یعنی جس میں بہت مبالغہ ہو, یعنی لمبی لمبی زیادہ دیر تک. بتانا کیا مقصود ہے, کہ انسان اچھے حال میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے, نعمت پا کر اس کو فراموش نہ کرے. نعمت اس لیے دی جاتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر شکر گزار ہو, سرکشی نہ کرے. لیکن مصیبت کے وقت انسان کیوں پکارتا ہے, کیونکہ اب مجبور ہے, اب کرے تو کرے کیا. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کو صرف مجبوری کے وقت نہ پکارا جائے, یا صرف مجبوری سے نہ پکارا جائے, یا صرف مشکل وقت میں نہ پکارا جائے, بلکہ ہر حال میں پکارا جائے. سورۃ یونس میں بھی آتا ہے, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مر كأن لم يدعنا الى بر مسه, اور جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہم کو پکارتا ہے, لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے, کہ جو ہی ہم نے اس کا دکھ دور کر دیا وہ اس طرح چل دیتا ہے گویا اپنے کبھی کسی دکھ کے اجالے کے لیے اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ تو یہ عام لوگوں کا طریقہ ہے، یعنی عمومی طور پر لوگ اس مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں، خوشحالی کے دور میں رب کی طرف رجوع نہیں کرتے، اسے پکارتے ہیں تو صرف تکلیف کے وقت، تکلیف گزر جائے تو پھر اسے بھول جاتے ہیں۔ یہ آج 51 پہ کسی نے شعر بھیجا ہے، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب کام پڑتا ہے تو اکثر یاد آتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے کہ کیا غور کیا تم نے، اِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ، کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا پھر تم نے اس کا انکار کیا، من ادل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو پھر اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ اہل مکہ قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھ کر جھٹلا دیتے تھے، تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہو، اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا اگر یہ بات سچ ثابت ہو گئی اور تم نے اس کا انکار کیا، یعنی اس سچائی کا، تو پھر تمہارے بھٹکنے میں کوئی شبہ نہ ہوگا۔ شقاق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ضد، عناد، مخالفت، اور بعید اس میں شامل ہو جائے تو مبالغے کا مفہوم دیتا ہے، یعنی بہت زیادہ مخالفت اور عناد سے کام لینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کی تکذیب کرنا جو ہے یہ دراصل کیا ہے؟ انسان کی بدبختی بھی ہے، انسان کے بھٹکنے کی علامت بھی ہے، اور کفر تو ہے ہی۔ یعنی ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو، یعنی اس سے بھی بڑھ کر تم پھر بھٹکے ہوئے ہوگے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی آیات آفاق میں، افق کی جمع، اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پہ کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ سنریہم، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو، کن کو؟ نہ ماننے والوں کو، کیا آیاتنا، اپنی آیات، نشانیاں، کون سی نشانیاں؟ جن سے قرآن کی صداقت واضح ہو جائے۔ کہاں دکھائیں گے؟ فی الآفاق، آفاق میں، آفاق افق کی جمع ہے، آسمان کا نچلا کنارہ، یعنی ہم اپنی نشانیاں آسمان کے کناروں میں، اور کنارے اگر ہوں تو مراد پھر ساری کائنات ہو جاتی نا، اگر کسی چیز کے کناروں کا ذکر ہو جائے تو اس میں پھر اندر کی چیز تو آ ہی جاتی۔ مراد اس سے آسمان اور اس میں پائی جانے والی نشانیاں ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، رات دن کا پھیر، ہوا، بارش، گرج چمک، بجلی کڑک، اور اسی طرح زمین میں بھی جیسے پودے، پہاڑ اور دیگر چیزیں۔ فرمایا کہ ہم کائنات میں بھی ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں، یعنی ان کے اپنے وجود میں، ان کے اپنے جسم میں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایک عالم اصغر ہے اور ایک عالم اکبر ہے، انسان عالم اصغر ہے، کائنات عالم اکبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں جگہوں پر، یعنی تمہاری اپنی ذات کے اندر اور ذات کے باہر، ہر جگہ اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اور جسم کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک ایک آرگن جو ہے، ایک ایک عضو جو ہے، وہ معجزاتی طور پر کام کر رہا ہے۔ انسان کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کل میں نے ہارٹ کا پمپ کرنا کمپیوٹر پہ دیکھا کہ کس طرح ہارٹ پمپ کرتا ہے اور کس طرح بلڈ وہ پورے جسم کو بھیجتا ہے، تو کافی دیر تک اس کو دیکھتی رہی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک انسان بالکل سٹل بیٹھا ہے، کوئی حرکت نہیں کر رہا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہا، کوئی مشین نہیں چلا رہا، لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، اور اس کا دل اتنی ایفرٹ میں لگا ہوا ہے، پورے جسم کو خون بھیج رہا ہے، صاف کر رہا ہے، لگا ہوا، اور ایک لمحے کے لیے نہیں رکتا۔ تو جب وہ کھلتا اور بند ہوتا تھا اور کانٹریکٹ کرتا تھا تو میں صرف یہ دیکھتی تھی کہ کون سی طاقت، پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ کون فراہم کر رہا ہے؟ اتنی ایفرٹ کیسے ہو رہی ہے؟ یہ سب کچھ خود سے خود جو ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے حقیقت میں خود سے خود نہیں ہو رہا. یہ اللہ رب العزت ہی کی ہستی ہے جس نے اس کو بنایا اور اس قابل بنایا کہ ہم سو بھی رہے ہوں تو یہ ہماری خدمت میں لگا رہے. تو ایسی ہی نشانیاں, یعنی ہمارے اپنے جسم کے اندر کی نشانیاں. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے سارے جوڑ جو ہیں ان کے اندر جو اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, اسپرنگ ہے تو تبھی یہ کھل بھی جاتے ہیں بند بھی ہو جاتے ہیں. ان کی جو موومنٹ ہے, عام مشینوں میں جب تک اسپرنگ نہ ہو اس وقت تک اس طرح کی موومنٹ نہیں ہو سکتی. یہ سب کس نے بنائے؟ کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ خود ہمارے اپنے جسم کے اندر ایک نہیں بے شمار نشانیاں. آپ جتنا بھی انسانی جسم کو پڑھتے چلے جائیں, ابھی تو پوری طرح اس کے فنکشنز ڈسکور بھی نہیں ہوئے. اور انسان نے جتنی بھی تحقیق انسانی جسم پر کی ہے ابھی وہ مکمل نہیں ہے. میں بات کر رہی تھی اسپرنگس کی, کہ یہ اسپرنگ کتنے کتنے سال تک کام کرتے ہیں. لوہے کے اسپرنگ عام طور پر کیا ہوتے ہیں؟ آپ اسپرنگ والا میٹرس خریدتے ہیں, کیا ہوتا ہے اسپرنگس کو؟ کچھ عرصے کے بعد کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کئی مشینوں کے اسپرنگ گھس جاتے ہیں, آپ کو تبدیل کرنے پڑتے ہیں. لیکن ایک انسانی جسم کے اندر جو ہمارے ان جوڑوں کی شکل میں اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, کئی کئی سال تک پرانے نہیں ہوتے, سال ہر سال تک کام کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے ہاتھ کی جو لکیریں, ہم ہاتھ کتنا استعمال کرتے ہیں, جتنے مرضی برتن رگڑ رگڑ کے دھو لیں یہ نہیں مٹتی, بلکہ اور گہری ہوتی چلی جاتی. اس کے برعکس انسانی بنائی ہوئی پینٹنگز اور انسانی بنائی ہوئی تصویریں کیسی کیسی بھی گہری ہوں, پتھر پہ بھی لکیریں لگی ہوئی ہوں, تو ان کی حالت جو ہے وہ بدل جاتی. تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ ہم یہ ساری نشانیاں ان کو دکھائیں گے, اور پھر ان ساری نشانیوں کے تھرو جو بات ان تک پہنچے گی اور جس حقیقت تک یہ پہنچیں گے وہ کیا ہے؟ حتی یتبین لہم, ان پہ اچھی طرح کھل کے بات واضح ہو جائے گی, انہ الحق, بے شک وہ یعنی قرآن بالکل برحق ہے, بالکل سچ ہے. آفاق کی نشانیوں سے قرآن کا برحق ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ کہ قرآن پاک میں آفاق اور انفس کے بارے میں جو کچھ 1400 سال پہلے بتایا گیا ہے وہ آج بھی ایک مکمل سچائی کی صورت میں ہمارے سامنے, ناقابل تردید حقائق کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. علمی تحقیقات, تاریخی واقعات, زمانے کے انقلابات, سب کے سب قرآن کے حق میں جاتے ہیں ان 1400 سالوں میں. اولم یکفی بربک, کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب, انہ علی کل شیء شہید, کہ وہ ہر چیز سے آگاہ ہے, ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی لوگوں کو برے انجام سے ڈرانے کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ جو لوگ اس قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں, اس کو جھٹلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہیں, ان کے سارے اعمال اللہ کی نگاہ میں ہیں. الا انہم فی مریت من لقاء ربہم, سنو بلا شبہ وہ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں, اس لیے نہ تو اس قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں, نہ اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں, اور نہ انہیں آخرت کے دن کا خوف ہے, اس لیے کہ انہیں آخرت کے بارے میں شک ہے. الا انہ بکل شیء محیط, خبردار بے شک وہ ہر چیز پر محیط ہے, ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, اور اگر ہر چیز اس کی گرفت میں ہے تو قیامت کا دن لانا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق, أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم, ألا إنه بكل شيء محيط.
آپ دیکھیے کہ سورۃ حامیم السجدہ میں شروع میں ایک بات فرمائی گئی تھی کہ تنزیل من الرحمن الرحیم, کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون, یہاں قرآن عربی کی بات ہوئی، پھر آخر میں آ کر دوبارہ ایک دفعہ قرآن پاک ہی کی تعریف میں کچھ باتیں ہوئی، انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اور پھر قل ہو للذین آمنوا ہدا و شفا. تو اس صورت میں قرآن پاک کے بارے میں کافی باتیں کی گئی ہیں. یہ جو بات ہے کہ اس کتاب میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور اس کے دو معنی آپ کو بتائے گئے تھے. ایک کیا کہ نہ تو اس کی ٹیکسٹ میں کوئی مداخلت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے معنی میں تحریف ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. اور جب ٹیکسٹ محفوظ ہے عربی میں تو تعلیم بھی محفوظ ہے، پیغام بھی محفوظ ہے. بعض لوگ قرآن پاک کے بزبان عربی نازل ہونے میں بہت اعتراض کرتے ہیں. یہ خود اس دور کے لوگ بھی تھے اور آج تو ماشاءاللہ بہت سارے ہیں خود مسلمانوں کے اندر. یہ کیا کریں، چونکہ عربی میں ہے اس لیے ہمارے لیے تو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور چیزیں دوسری زبانوں میں ہو تو ان کو سمجھنا مشکل نہیں، اس کے لیے ہم دوسری زبانیں سیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر اللہ کا کلام ایک خاص زبان کے اندر ہے تو وہ سیکھنا اور سمجھنا ناممکنات میں سے نظر آتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی. اب یاد ہوگا کہ اس دور میں یہود اہل مکہ کو سکھاتے پڑھاتے تھے اور یہ اعتراض سکھاتے تھے، خاص طور پر کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر یہ عبرانی زبان میں کیوں نہیں آئی، عربی میں کیوں آئی. اس کا جواب یہاں دیا گیا کہ فصلت آیاتہ، اس زبان میں اس لیے کہ اس کی آیات کھول کے بیان کی گئی اور یہ کام عربی زبان ہی کر سکتی تھی، دوسری زبانوں میں یہ طاقت نہیں. اور آج اس میں باطل اس لیے داخل نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنی اصل زبان کے ساتھ محفوظ ہے. بہت سے لوگوں نے ترجموں کے ذریعے اس کا مفہوم بدلنے کی کوششیں کی ہیں اور اس سے مسلمانوں کو اور نان مسلمز کو قرآن سے دور کرنے کی سازش بھی کی ہے، عجیب و غریب ترجمہ کر کے یا عجیب و غریب طرح مفہوم نکال کر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی زبان کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے ایک بہت ہی انوکھا تجربہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی شخص دین پر اعتراض کر رہا ہو تو آپ کبھی بھی گھبرایا نہ کریں، بس قرآن کو کھول لیا کریں. خاص طور پر جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے حالانکہ وہ لکھا نہیں ہوتا، یا قرآن پاک کو کہیں نہ کہیں سے بلیم کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ قرآن کی تعلیم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کو ایکسٹریمسٹ بناتی ہے، یا یہ کہ شاید یہ مولویوں نے خود گھڑ لی ہیں باتیں، ایسے موقع پر لوگوں کو اصل ٹیکسٹ کی طرف لائیں کہ کہاں لکھا ہے، اور جو لکھا ہوا اس کو نکال لیا کریں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نظریات اس کے اندر نہیں شامل ہو سکتے. یہ بالکل سچ ہے. اس دن بھی شاید کوئی بات کر رہا تھا نا کہ کیسے یقین آئے کہ یہ سچ ہے یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ درست ہے. تو اپنے آپ کو اسی پہ پرکھیں کہ آپ اس کی اصل کے کتنے قریب ہیں، عربی ٹیکسٹ کے کتنے قریب ہیں، اور تعویلات سے کتنے دور ہیں. اصل خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اصل میں تعویل شروع کرتے ہیں. باطل تعویل کے راستے سے آتا ہے. تعویلات چھوڑ کر اگر اصل پر آ جائیں تو مشکل نہیں ہوگی. اچھا، اس سلسلے میں ڈاکٹر موریس بکائر کا جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے وہ بھی دلچسپ ہے، اس کا سبب بھی یہی چیز بنی. یہ ایک مشہور سکالر ہیں ڈاکٹر محمد تقی الدین ہلالی، یہ لکھتے ہیں کہ چند سال پہلے کی بات ہے، میں پیرس میں ایک صاحب کے پاس مقیم تھا. میں نے یہ سن رکھا تھا کہ مشہور سرجن ڈاکٹر موریس بکائر نے کوئی کتاب لکھی ہے جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو در حقیقت اللہ کی طرف سے ہے، اور غل و غش سے، غل اور غش کس کو کہیں گے، غش ہوتا ہے دھوکا، یعنی کسی قسم کی بھی کمی بیشی سے محفوظ ہے. میں نے اپنے میزبان دوست موریس بکائی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ان کے ہمدردانہ جذبات کا سبب معلوم کروں. میرے میزبان نے مجھ سے کہے بغیر ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون پہ بات کی اور کہا کہ میرے ہاں ڈاکٹر تقی ہلالی، جن کی عمر 87 سال ہو چکی ہے، مقیم ہیں اور آپ سے مل کر کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں خود ملنے آ رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد دستخط کی آواز آئی اور صاحب خانہ نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر صاحب موجود تھے. مجھے بہت خوشی ہوئی اور چھوٹتے ہی میں نے پوچھا، ازراہ کرم آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کتاب بائبل قرآن اور سائنس کی تصنیف کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے. جب بھی کوئی مسلمان مریض آپریشن کے لیے ان کے پاس آتا علاج کی تکمیل کے لیے، تو شفا یابی کے بعد میں ان سے پوچھتا کہ قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ہمارے بہت سے مسلمان ان ملکوں سے جاتے ہیں علاج کے لیے وہاں، کیا وہ اللہ کی کتاب ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جسے انہوں نے اللہ کی جانب منسوب کر دیا ہے؟ مریض جواب دیتا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. تو میں ان سے کہتا کہ میرا خیال ہے کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. میرے اس خردرے لیکن پر اثر جواب پہ وہ خاموش ہو جاتا. ایک مدت تک میں اسی وسیلے پہ قائم رہے تھے ڈاکٹر مریض سے، یہاں تک کہ شاہ مملکت سعودیہ شاہ فیصل مرحوم میرے پاس بغیر سے علاج آئے. آپریشن اور شفا یابی کے بعد میں نے وہی سوال ان کے سامنے دہرایا تو انہوں نے جواب دیا قرآن کلام حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. میں نے تردید کرتے ہوئے جواب دیا لیکن میں تو ان کی سچائی کا معترف نہیں ہوں. شاہ نے مجھ سے پوچھا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، یعنی جواب دیا کہ ہاں پڑھا ہے، کہ بار بار اور بامعان نظر یعنی بہت غور سے پڑھا ہے. انہوں نے پھر سوال کیا کیا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے یا اس کی زبان عربی میں، یعنی اس کا ٹیکسٹ نہیں پڑھا ہے؟ ہم لوگ تو اردو پڑھنے والے اور مسلمان لوگ ہیں، عربی بچپن سے پڑھا دی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان ملکوں میں عربی تو نہیں پڑھائی جاتی. جو شخص بھی قرآن پڑھتا وہ ٹرانسلیشن ہی پڑھتا ہے اصل میں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا میں نے صرف اس کا ترجمہ پڑھا، عربی نہیں پڑھی، یعنی عربی ٹیکسٹ نہیں مجھے معلوم کیا ہے لیکن ٹرانسلیشن پڑھی ہے. اس میں فرق ہے، ایک یہ کہ کوئی شخص صرف ٹرانسلیشن اٹھا لے اور صرف وہ پڑھتا چلا جائے، اور ایک یہ کہ عربک کو ساتھ رکھ کے پڑھے. تب وہ مطمئن ہوئے اور یوں گویا ہوئے، تب آپ مترجم کے مقلد ہیں اور مقلد جاہل ہوتا ہے کیونکہ اس کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کی اسے خبر ملتی ہے اس کی تصدیق کر دیتا ہے. اور پھر مترجم سے آرام غلطی کا استعمال ہوتا ہے، کبھی دانستہ تحریف بھی ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے مجھ سے عہد لیا کہ میں عربی زبان سیکھنے کے بعد قرآن کا مطالعہ کروں تو پوری امید ہے کہ ان غلط خیالات کی تردید ہو جائے گی. ڈاکٹر مریض نے بیان کیا، اس جواب سے مجھے بے حد حیرت ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ سے پہلے بہت سے مسلمانوں سے میں یہ پوچھ چکا ہوں لیکن کسی نے ایسا جواب نہیں دیا. بہرحال وہی میں نے ہاتھ ہلا کر ان سے عہد کیا کہ جب تک میں عربی زبان نہ سیکھ لوں گا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان نہ کھولوں گا. یعنی اس طرح غور و فکر اور تعلیم کے بعد مجھے تصدیق اور تکذیب کے نتیجے میں پہنچنے میں آسانی ہوگی. اسی روز میں پیرس یونیورسٹی کے عربک ڈپارٹمنٹ میں گیا اور ایک استاد سے معقول مشاہرہ پر طے کیا کہ وہ میرے گھر روزانہ آ کر مجھے ایک گھنٹہ عربی پڑھا دے، حتیٰ کہ اتوار کی چھٹی میں بھی. اس طرح دو سال میں بلا ناغا میں نے 730 سبق لیے، یعنی اتوار کی چھٹی بھی نہیں کی، کوئی ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. اب دیکھ لیں اپنے آپ کو. اور مجھ پر یہ واضح ہوا کہ قرآن وہ منفرد اور بے مثل کتاب ہے جو کسی جدید سائنس کے عالم کو بھی ایمان لانے پر مجبور کر سکتی ہے کہ اب تک اس میں ایک حرف کی بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی، جبکہ موجودہ تورات اور چاروں انجیلیں جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں جن کی تصدیق کسی ماڈرن تعلیم یافتہ کے بس کی بات نہیں. اس واقعے سے میرا مقصد شاہ فیصل شیخ کی بے داغ ذہانت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جس نے اسلام کے ایک دشمن جان کو جگری دوست بنا دیا. ڈاکٹر بکائی کی مذکورہ صدر کتاب کا ترجمہ دنیا کی 12 زبانوں میں موجود ہے، یعنی قرآن، سائنس اینڈ بائبل، جس میں عربی اور انگریزی کے علاوہ اردو میں 2 ترجمے شائع ہوئے. اس کے علاوہ مختلف کانفرنسز اور مجالس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت میں لیکچر دے چکے ہیں. یہ اور ان جیسے بہت سے لوگ ان پر بندان اسلام کے لیے دلیل راہ ہیں جو عصری علوم حاصل کر کے الحاد اور بدینی کی دہلیز پر کھڑے ہیں، یعنی ان کے لیے دلیل ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ قرآن کے ساتھ علوم القرآن پڑھ لیں، علوم الحدیث پڑھ لیں، عربی گرامر پڑھ لیں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ اور اس کی تاریخ پر پختہ معلومات حاصل ہوں تاکہ یقین کی کیفیت پیدا ہو. یہ سب کچھ یعنی قرآن کے لفظی ترجمے اور اس کی جو انالیسز ہے، اس کے علاوہ جو اور سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں ان کا پڑھانا بھی اسی لیے ضروری ہے، ورنہ خالی ترجمہ پڑھ کے وہ بات نہیں بنتی. اور جتنا جتنا آپ اس پر اپنا وقت لگائیں گے اور جتنا جتنا اس کو ساری زندگی کا ایک کام سمجھ لیں، ضروری تو نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور کام ختم ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.